الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی سکرین پر پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت. الحمدللہ عزوجل ہم اس میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی مبارک سیرتوں کے حوالے سے مدنی پھول لینے کی اور ان کی سیرت پاک کے حوالے سے خصوصی طور پر مفتیان کرام سے اور مبلغین سے مدنی پھول لینے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. آج ہم فضائل صحابہ کے حوالے سے مدنی پھول سنیں گے. آئیے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
ماشاءاللہ, قاضی صاحب تلاوت فرما رہے تھے. سلسلہ ہمارا جاری ہے فیضان صحابہ و اہل بیت میں. آج ہم فضائل صحابہ علیہ الرضوان کے حوالے سے مدنی پھول لیں گے. مفتی حسان صاحب سے پوچھتے ہیں, جب فضائل صحابہ ہم نے کہا تو اہل بیت اطہار علیہ الرضوان کی بڑی تعداد صحابہ اکرام میں سے ہے, تو اس سے ہم دونوں حضرات سے گویا فیض لے رہے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں جب بات ہوگی تو دونوں کے حوالے سے ہوگی جی. اسی طرح
بالکل ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی زہرے کے صحابی کی جو تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے ظاہری حیات میں ایمان کی حالت میں دیکھا یا صحبت پائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور محدثین کے مطابق ایک لمحے ہی کے لیے یہ صحبت پائی ہو تو وہ صحابی ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا استثناء نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار اس سے خارج ہوں گے. تو اس زمانے کے اندر جو جو اہل بیت اطہار کے افراد تھے تو ان میں سے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ بھر صحبت پائی تو اس پر صحابی کا اطلاق یہ کیا جائے گا. یہی محدثین کا, جمہور اصولیین کا موقف ہے کہ ایک لمحہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل گئی, ان کو دیکھ لیا, یا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ لیا, یا بارگاہ رسالت کے اندر وہ حاضر ہوئے, تو اس پر صحابی کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو اہل بیت اطہار تو بدرجہ اولا اس کے اندر شامل ہیں.
ٹھیک ہے, تو اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ میں شامل ہیں, سارے کے سارے تو نہیں کہیں گے,
اب وہی جنہوں نے صحابی کی تعریف صادق
آئے گی. ٹھیک ہے, اور بڑا طبقہ اگر کہیں جو اکابر کا ہے تو وہ یقیناً انہی میں سے,
یعنی امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہو گئے, اور ان کے جو طبقے کے لوگ ہیں وہ تمام اس کے اندر شامل ہیں.
ٹھیک ہے, صحابی کی تعریف آپ نے بیان کی کہ جو ایمان کی حالت میں صحبت پائے, تو اب صحبت پانا ہے یا زیارت کرنا ہے آنکھوں سے؟
زیارت کرنے لازم نہیں ہے, ورنہ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو نابینا تھے, ابن ام مکتوم وغیرہ, انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. صحبت پا لینا, چاہے وہ لمحہ بھر ہی صحبت پائی ہو. بعض نے من رآہ مؤمناً کے الفاظ لکھے ہیں کہ اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
مومن ہو.
تو دیکھنے سے مراد یہ عام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہو یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, دونوں صورتوں میں اس پر صحابی کا اطلاق.
حضور علیہ السلام کا دیکھنا ضروری ہے انہیں, تبھی صحابی ہوں گے؟
حضور علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہو یا حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہو, تو اس صورت میں
جو بعض جو ایسے بڑے بڑے مجمع ہوئے صحابہ کے, تو اس میں کیا فرمائیں گے؟
اصل میں اس میں دیکھیں کہ ویسے جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تعداد ہے اس کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں. بعض کے مطابق 124,000, بعض نے 114,000 فرمایا, بعض نے 110,000 فرمایا کہ اتنی تعداد صحابہ اکرام علی رضوان کی ہوئی ہے. ان میں ہمیں جو حالات زندگی ملتے ہیں وہ فقط 12,000 تقریباً صحابہ اکرام علی رضوان کے ملتے ہیں.
اچھا,
ان میں سے 1800 سے جو صحابہ اکرام علی رضوان ہیں ان سے روایت حدیث بھی ہمیں ملتی ہے. تو جو تعداد ہے وہ تو بہت بڑی ہے, لیکن ان میں وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے کہ جنہوں نے ایک لمبی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے اندر گزاری. جیسے عشرہ مبشرہ کی بڑی تعداد, خلفاء راشدین ہیں کہ ان کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت عرصے تک گزرا. پھر اس کے بعد بعض وہ ہیں کہ جن کا ایسا وقت نہیں گزرا اور انہوں نے آخری جو مدتیں تھیں اس کے اندر ایمان لے کر آئے اور وہ وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. بعض وہ تھے کہ جن کو دو مرتبہ, تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہانہ ملا, اور بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو حجت الوداع کے موقع پر آئی تھی اور ان کی خواہش ہی یہ تھی کہ حج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کریں اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں.
سبحان اللہ,
بڑی تعداد صرف ایک مرتبہ زیارت سے مشرف ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی, تو اس صورت میں وہ صحابی قرار پائے.
اچھا, جنت البقیع میں دیکھیں تو صرف 10,000 کم و بیش صحابہ علیہم رضوان کے مزارات ملتے ہیں, بقیہ کے مزارات پھر کہاں ہیں؟
دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو اپنے علاقوں کی طرف گئی, کیونکہ جب حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ فل یبلغ الشاہد الغائب, کہ جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں تو جو حاضر ہے اسے چاہیے وہ غائب تک پہنچا دے, یعنی جو یہاں پر حاضر نہیں ہے ان تک یہ باتیں پہنچائیں. تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد تو وہ تھی کہ جو اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہاں تک پہنچائے, تو ان میں بڑی تعداد ہے کہ جن کے جو مزار ہیں, ان کی قبریں ہیں, وہ ان کے علاقوں کے اندر ہوئی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد دین اسلام کی ترویج کے لیے مختلف ممالک, مختلف علاقوں کا انہوں نے سفر اختیار کیا. پھر وہ جہاد کے لیے مختلف علاقوں کے اندر جایا کرتے تھے, شہروں میں جایا کرتے تھے, ملکوں میں جایا کرتے تھے, تو وہاں شہادت ہوتی تو پھر وہاں پر ان کے مزارات ہوا کرتے تھے. تو دنیا بھر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات یہ موجود ہیں.
سبحان, یوں کہا جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بڑی تعداد نے دین کی خاطر سفر کیا اور اسی وجہ سے ورنہ تو سب کے سب مدینہ منورہ میں رہ جاتے یا آس پاس، لیکن بڑی تعداد جو تھی وہ دنیا بھر میں پھیل گئی، اس کا مقصد ایک دین کا کام تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، انہوں نے چونکہ دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے فرمانوں پر ہی انہوں نے اپنے گھر بار کو تو مکے میں ہی چھوڑا ہے.
بالکل، سب سے پہلے تو
سب سے پہلی یہ اپنے گھر بار آباد، گھر کاروبار آباد سب چیزیں، لیکن اس کے باوجود اس راستے کو، اس ان گلیوں کو، شہر کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، مکانہ چھوڑ کر، کئی ایسے تھے جن کے گھرانے میں سے پورے مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعض ایسے جن کے شوہر مسلمان ہیں تو بیوی مسلمان نہیں ہے، والد مسلمان نہیں ہے، کسی کے بچے مسلمان نہیں. تو جیسا بھی تھا، لیکن جب حکم ہوا تو پھر انہوں نے اپنے ہجرتیں کی اور مدینہ منورہ کی طرف. تو یہ پہلا ان کا یہ قدم اٹھانا بھی، یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی دین کے لیے تھا. بلکہ مکے میں رہتے ہوئے ہی ان کا ایمان لے آنا یہ کوئی کم نہیں تھا معاملہ. ایسی شدت کے وقت، جس وقت پتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کا اکابرین میں، قریش میں بھی بڑوں میں اندر ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب یہ بھی مسلمان ہوئے تو ان کو بھی سزائیں انہوں نے دی، تکلیفیں دی، کھانا پانی ان پر بند کیا گیا، طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی.
صحیح.
تو اس طرح جو بھی مسلمان ہوتا تکالیف تو اس کے ساتھ اس وقت.
بالکل بالکل.
تو پھر یہ شروع سے ہی انہوں نے یہ بھی قربانیاں دی، پھر آگے اس طریقے سے دی. تبھی تو آج قرآن مجید فرقان حمید ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی صحابہ کے بارے میں کئی مقامات پر اولئک الصادقون فرمایا، کئی اولئک المفلحون فرمایا، انہی صحابہ کے بارے میں اولئک حزب اللہ، پھر مختلف مقامات پہ میدان بدر میں یہ جمع ہوئے تو میدان بدر کے اندر الگ ان کو بشارتیں ملنی ہیں، فضیلتیں ملی. یہ اس بیت رضوان کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہاں الگ ان کو فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں. یہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو یہاں ان کو الگ ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے. تو ان کی یہ قربانیاں تھیں، مکے سے یہ شروع ان کا سلسلہ ہوا، پھر مدینے آئے، پھر مدینے میں بھی جگہ جگہ ان کو باہر جو ہے وہ بھیجا گیا تبلیغ کے لیے. یہ گئے حضرت علی رضی اللہ
تھوڑے تھوڑے, تھوڑے گیپ سے کئی کئی غزوات میں شرکت، اور اپنے بعض اوقات پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر، بعض اوقات گھر میں کوئی معاملات ہیں، مسائل ہیں، انہیں چھوڑ کر غزوات میں نکل جانا اور رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا، ہر وقت حاضر رہنا، یہ کوئی کم قربانی تھی؟
کم قربانی واقعی سے.
اس کے علاوہ وہ آیت جو ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى.
جی ہاں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلًا وعد اللہ الحسنى. کہ تم میں سے برابر نہیں ہیں جنہوں نے انفاق فتح مکہ سے پہلے کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، اور وہ بلند درجے والے ہیں ان سے جنہوں نے بعد میں یہ معاملات کیے ہیں. ان سے بلند، یہاں پہ ان صحابہ کی فضیلت ہے. اوور آل جو صحابہ کی دو قسمیں ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے.
اچھا.
ان میں فضیلت والے وہ مہاجرین اور وہ انصار صحابہ ہیں. ادھر انصار مدینہ منورہ میں جنہوں نے ان کی ہیلپ کی، مدد کی، چونکہ فتح مکہ سے پہلے یہ معاملہ تھے. تو فتح مکہ اس وقت تو واقعی ایک عروج ہوا اسلام کو، جس طریقے سے ایک مکے کے اندر آ کر پھر پورے مکے کے اندر بھی اسلامی جو ہے وہ سلطنت بن جاتی ہے اور ہر طرف ایک نام ہے، شہرت ہے.
جی.
تو بعد میں بھی مسلمان ہوئے، لیکن وہ بھی شرف صحابیت والے ہیں.
بالکل.
لیکن فضیلت جن کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں ان کے ان سے بعد قتال کیا، انفاق کیا، ان سے فضیلت والے وہ زیادہ ہیں جنہوں نے پہلے یہ کام کیے. تو اوور آل صحابہ کی دو قسمیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے. تو فتح مکہ سے پہلے والے جو صحابہ ہیں یہ فضیلت میں ان سے زیادہ ہیں جو بعد میں صحابی بنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وہ کلو وعد اللہ الحسنہ، چاہے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، اللہ نے سب کے ساتھ یہ جنت کا وعدہ فرمایا. ان کے ساتھ یہ حسنہ کا
بات ختم ہو گئی. کوئی مطلب
جی ہاں،
ان سے اس معاملے میں تو کوئی امت کا بندہ برابر نہیں ہو سکتا.
جی دیکھیں، فضیلت کے اندر جیسے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ارشاد فرمایا، لا نفرق بین احد من رسولی. ایک ہے نفس رسالت اور نفس نبوت، نبی اور رسول یہ سب اس حوالے سے برابر. لیکن یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا، تل کا رسول فضلنا بعدہم علی بعد، کہ رسول ہے ان میں سے باغ کو باغ پر فضیلت دی ہے. تو یہ اسی صحابہ کرام علی مردوان میں ایک ہے نفس صحابیت ہونے میں, تو صحابیت ہونے میں برابری ہے ان کے اندر. یہ ان کو فضیلت جو ایک صحابی کے لیے فضیلت ہے وہ جن حدیث کے اندر مطلقا بغیر کسی خاص غزوے کی بغیر کسی خاص عمل کے حوالے سے مطلق ایک صحابہ کی فضیلتیں جو بیان کی گئیں ان میں تمام صحابہ شریک ہیں, اور یہ آیت مبارکہ بھی اس پر یہی شاہد ہے. وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی اور جنت کا وعدہ فرمایا, اور وہ بھی قرآن پاک میں اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ, کہ جن کو اللہ کی طرف سے سبقت لے جائے حسنا, وہ بھلائی جن کو مل جائے تو وہ تو جہنم سے دور ہو جائیں گے. وہ ویسے ہی جہنم سے اتنا لا يسمعون حسیسها, وہ اس کی بھنک بھی نہیں سن پائیں, یعنی ان کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے. تو صحابہ کے اوورآل جو فضیلتیں قرآن مجید فرقان حمید میں, ان کے مصداق تو تمام صحابہ کرام علیہ مرضوان ہیں.
سبحان اللہ. اور پھر مزید صحابہ کرام علیہ مرضوان میں کوئی درجہ بندی ہے کہ پہلے یہ چار خلفاء راشدین جو ہیں, پھر اس کے بعد اشرہ مبشرہ, پھر ان میں کون افضل ہیں؟ جو عقائد کی بات ہے یہ تو نظریات کی بات ہے, اسے یاد بھی رکھنا چاہیے ہمیں.
جی بالکل رکھنا چاہیے یاد, یعنی جیسا کہ دو قسمیں تو بیان ہو گئیں فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. وہ صحابہ کرام علی مردوان کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا قتال کیا, ان سے وہ صحابہ کرام علی مردوان افضل ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ و جہاد کیا ہے. پھر ان صحابہ کرام علی مردوان میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے قتال و انفاق کے اندر شریک ہوئے, بیعت رضوان والے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی تھی, درخت کے نیچے بیعت ہوئی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفتح میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا ان سے کہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے, ان مومنوں سے کہ جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے. پھر ان صحابہ کرام علیہ رضوان جو بیعت رضوان والے ہیں, ان سے بڑھ کر فضیلت ہے احد کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ جو غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے وہ فضیلت والے ہیں. پھر ان کے بعد جو ان سے بھی بڑھ کر فضیلت والے ہیں وہ ہیں بدر کے صحابہ کرام علیہ رضوان, یعنی جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ احد والے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی بڑھ کر ہے. پھر ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں جن کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہے وہ اشرۂ مبشرہ ہیں.
اچھا بدر والوں
میں؟ جی
بدر والوں میں,
یعنی ان میں بعض تو بدر کے اندر تھے اور بعض وہ ہیں کہ جو حکمن بدر کے اندر تھے, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بظاہر گئے نہیں تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہے تھے, لیکن ان کو بدر والوں میں
شمار
کیا گیا تھا. تو اشرۂ مبشرہ یہ جو بدر والے صحابہ ہیں ان سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اشرۂ مبشرہ والے ہیں. اب اس میں بعض تخصیصات ہو سکتی ہیں, جیسے حسنین کریمین وغیرہ ہیں, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, کہ ان کی فضیلت بھی بڑھ کر ہے. اور ان اشرۂ مبشرہ میں جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ چار خلفائے راشدین ہیں. پھر ان میں ترتیب کے ساتھ جیسی ان کی خلافت ہے ویسی ان کی افضلیت ہے, کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. تو یوں ترتیب وار یہ فضیلت کے اندر آتے ہیں. باقی یہ بیان کر دیا گیا کہ تمام کے تمام کے بارے میں ایک نہیں کئی مقام پہ فرمایا کہ وہ کل نو وعد اللہ الحسنى, کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے.
اور قرآن مجید میں وہ بھی انہی صحابہ کے لیے ہے, واتبع سبیل من اناب الیہ, یعنی ساری امت کے لیے کہا گیا ہے.
بہت سارے مقامات ہیں, یعنی اس طرح جیسے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے, تو یہاں ناس سے مراد صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات مراد ہے. اسی طرح جن لوگوں نے میری طرف رجوع کیا ان کے راستے کی پیروی کرو,
ساری امت سے کہہ دیا گیا,
سب کے لیے حکم ہوا. واتبع یہ واحد کے لیے ہوا لیکن ہر ایک کا اس کے لیے خطاب ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو جگہ جگہ یہ تذکرہ موجود ہے کہ ان کی پیروی کرنی, ان کی اتباع کرنی. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ جو تقریباً 6 صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے اور اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے تک پہنچتی ہے, کہ جس میں ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو ہر ایک صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے.
ہمارے یہ رول ماڈل ہیں،
بالکل
ہم ان میں سے جس کی پیروی کریں گے انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے، ہم نجات پا جائیں گے، اور نجات جنت میں لے جانے والی ہے. لہذا ہر صحابی کی اہمیت یہ ہر مسلمان کے پیش نظر ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار لٹایا اور اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہمیں تو آج گھر کے آنگن میں، ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سننے کو ملا، اور ہمیں گھر میں ہی گویا اسلام کی رونقیں نظر آئیں. تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کو ملی، قرآن دیکھنے پڑھنے چھونے کو ملا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کو ملا، یہ غوث پاک کی منقبتیں پڑھنے کو ملی. ہمیں یہ اسلام کی یہ ساری باتیں یوں آرام سے ملی، لیکن شاید میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اس انداز سے جس طرح انہیں قدر تھی. انہیں قدر بھی تھی اور انہوں نے واقعی اس کے لیے قربانیاں بھی دی. جب قربانی دے کر کوئی چیز ملتی ہے تو قدر بھی ہوتی ہے. انہیں کیسی قدر تھی کہ پھر ان کے سینوں پہ پتھر ہوتے تھے، بڑی بڑی چٹانیں بھی ہوتی تھیں اور سامنے سورج ہوتا تھا، مگر اللہ کا نام چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہیں قدر تھی اس کی، یہ کیسے چھوڑ دیں. قربانیاں دیتے تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ علیہم رضوان ہیں کہ ان کا جو پس منظر ہے، جو دور تھا وہ، اس پر بھی میں انشاءاللہ مفتیان کرام سے نعت شریف کے بعد ہم یہیں سے سوال کریں گے کہ کس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کیسے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا. انشاءاللہ اس پر مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے نعت خواں بھی موجود ہوتے ہیں، نعت شریف بھی سنتے ہیں. ہمارے احمد رضا بھائی اور حسنین رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد رضا بھائی سے کچھ اشعار نعت شریف کے انشاءاللہ سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا حبيب الله. گناہ داروں کو ہاتف سے نبی دے خوش مالی ہے، گناہ داروں کو ہاتف سے نبی دے خوش مالی ہے، گناہ گاروں کو ہاتف سے نبی دے خوش مالی ہے، گناہ گاروں کو ہاتف سے نبی دے خوش مالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے
مت
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ کا یہ کلام تھا اور بہت ہی پیارے انداز میں نہ صرف مدحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھی ہے بلکہ صحابہ کی بھی شان اس میں بیان کی ہے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں تیرا سروے صحیح اس گلب نے خوبی کی ڈالی ہے. سروے صحیح سے مراد یہاں آپ کا وجود اطہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کی جو جلوہ گری ہے وہ ان چاروں حضرات میں ہوتی ہے اور آپ ان کی اصل ہیں, آپ ان کے فیضان کی جان ہیں یوں کہہ لیجئے. تو یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی بھی, کیسے پیارے انداز میں چھوٹی چھوٹی یوں سمجھیے لائنز میں بڑی بڑی باتیں کہہ ڈالنا, یہ کوئی میرے رضا سے سیکھے. کیا بات ہے, کیا پہلا ہی شعر کتنا پیارا ہے جو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. گناہگاروں کو حاطف سے نوید خوش مالی ہے. اس سے پہلے جو کلام ہے یہ دو کلام ایک ساتھ چل رہے ہیں نا احمد صاحب, اس میں پہلا جو کلام ہے اس میں قبر کی باتیں ہیں, حشر کی باتیں ہیں, اور ایک اپنی آپ نے کوئی عاجزی کرتے ہوئے اور ہماری ترجمانی کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں کہ بڑا مشکل اور کٹھن معاملہ ہے اور زندگی بھی گناہوں میں گزر رہی ہے, بنے گا کیا. پھر کہتے ہیں گناہگاروں کو حاطف سے, حاطف مانے غیبی آواز کے ذریعے گناہگاروں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی ہے. احمد جیسا والی, احمد جیسا مددگار جب ہے تو پھر کیوں نہ جنت ملے گی انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہیں گے نا میرے محترم ناظرین, انشاءاللہ بھٹکیں گے نہیں, ادھر ادھر بہکیں گے نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی جو تحریریں ہیں, آپ کے جو نظریات ہیں, اس میں فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت کے بھر بھر کر جام الحمدللہ پلائے جاتے ہیں. آج فضائل صحابہ علیہ رضوان کے حوالے سے مدنی پھول ہم لے رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک سینیریو, ایک تصور بن رہا تھا مفتی حسان صاحب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس سے پہلے کا جو دور تھا جس کو دور جاہلیت اولا بھی قرآن نے کہا, دور جاہلیت بھی اسے کہا جاتا ہے, وہ کیسا دور تھا. کچھ نہ کچھ تو واقفیت ناظرین کو بھی ہوگی کہ جس وقت وحشت ظلم بربریت اپنے عروج پر تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کون سی برائی تھی جو عام نہیں تھی اور جس کی بےخنی حضور نے نہیں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ ہو مکہ مکرمہ ہو, خاص کر مدینہ میں اوس و خزرج کی جو لڑائی تھی آپس کی, باہمی جو ان کے معاملات تھے وہ بھی کئی دہائیوں یا صدیوں تک پھیلے ہوئے تھے, اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا, اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, کہ اللہ نے حضور کے صدقے تمہیں بھائی بھائی کر دیا. تو ایسے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ خود ایک بڑی بات ہے کہ کن لوگوں کو سوار رہے ہیں. پھر ان صحابہ اکرام کا دفعتن چینج ہو جانا اور پھر کیسا تبدیل ہو جانا کہ ان کی مطلب مثالیں دی جاتی ہیں, اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے.
دیکھیں اس پر میں کئی مرتبہ کلام الحمدللہ کر چکا ہوں. صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بہت سارے اصل میں خصائل اور خوبیاں اس زمانے کے اندر بھی موجود تھیں. اہل عرب کو ویسے ہی جو دیگر قومیں ہیں اس پر فضیلت یہ ذہانت کے اعتبار سے, قوت و شجاعت کے اعتبار سے, سخاوت اور دیگر محاسن کے اعتبار سے حاصل رہی.
اچھا
البتہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل کا معاملہ تھا تو ان میں جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی, تو اس جہالت کی بنیاد پر ان کے اندر بربریت بھی تھی, ظلم و ستم بھی بہت زیادہ تھا, اور جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ ان کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھی. بالخصوص یعنی جو ان کا فخر تفاخر تھا، غرور تھا، تعلی تھی، بلندی چاہنا ایک دوسرے پر، یہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، یعنی اہل عرب کے اندر.
صحیح.
اب اس کا اندازہ کئی احادیث طیبہ، ویسے تو آپ ان کے جو حالات زندگی ہیں عرب والوں کے، اس پہ بہت ساری کتابیں ملتی ہیں کہ ایام قبل ایام العربی قبل الاسلام، اس طرح کے واقعات کے اوپر کتابیں ملتی ہیں، لیکن خود احادیث طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی طبیعت کے اندر سختی کتنی پائی جاتی تھی. کہ مثلاً ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک قول کے مطابق وہ پہلے سے صحابی تھے اور ایک قول کے مطابق وہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تھے. آ کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سوال ہی یوں کرتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال کے اندر میں سختی کروں گا، لہذا آپ اس کو مجھ پر جلال میں تشریف نہ لائیے گا، مجھ پر غصہ نہ کیجیے گا، میں سوال کے اندر سختی کروں گا. اب سوال بالکل سمپل اور سیدھے تھے، لیکن وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے اوپر سختی کروں گا. اسی طرح
اپنی طبیعت جانتے تھے
جی، یعنی انداز میں بتا رہا ہوں اس حوالے سے. اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر گئے، تشریف لے کر جا رہے تھے، تو ایک عرابی آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو کھینچا، اور چادر مبارکہ جو تھی وہ کناریاں جو تھیں اس کی وہ کھردری تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر جو ہے وہ نشانات پڑے.
اچھا.
اب اور کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو مال اللہ نے دیا ہے وہ مجھے اس میں سے آپ دیجئے. ارے بھائی، مانگنا تھا تو سیدھا مانگ لیا جاتا، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ چادر کھینچ رہے ہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گردن کے اوپر جو ہے وہ نشانات آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سوال کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر پھر ان کو مال بھی عطا کیا، اور اس کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نے اپنے یا اپنے والد کے مال سے نہیں دیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی بنیاد پر وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے اوپر اثر اس کا ہوا، لیکن ایک انداز دیکھیں کہ کیا ہے، مال مانگنا ہے، مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، تو آپ سیدھا سمپل طریقے سے مانگ لیں، لیکن مانگنے کے اندر یہ انداز اختیار کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں. صحابہ کرام علی مردوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام علی مردوان، ایسے ایسے حالات کے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے صحابہ کرام علی مردوان، شفا شریف کے اندر قاضی اعظمال کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعات ذکر کیے کہ باقاعدہ جنگ کے اندر آ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے، یعنی اسلام لانے سے پہلے شہید کریں گے. قریب پہنچتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر ان کو دیکھتے ہیں، جی
اللہ
کیسے تشریف لائے، کیا ارادے ہیں، اس طرح فرمایا. تو پھر اس کے بعد وہ جو ارادہ لے کر آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انداز تبلیغ تھا، جو آپ کی گفتگو اور آپ کی اعلیٰ اخلاق تھے، اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نہیں، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی الفاظ ہیں کہ اسلام سے پہلے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے نزدیک مبغوض ہی کوئی نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ بغض، سب سے زیادہ عداوت انہی سے ہوا کرتی تھی، لیکن اسلام لائے اور لانے کے بعد روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا، خوش جو آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے، اس کا نتیجہ تھا. اور جو آیت آپ نے پڑھی کہ اذ کنتم اعداء، بلکہ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں سخت دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ ہے اصل اسلام کے لیے. لیکن اسلام لایا کون، اسلام کو اچھے انداز میں پیش کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے. آخری بات، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اسلام لانے سے پہلے جو حال تھا وہ ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ تربیت نے کیا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہی لوگ کہ جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، جو لوگوں کے مال چھینا کرتے تھے، جن کا مقصد ہی تعلی تھا، فخر و تفاخر تھا، تکبر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے ایسا بدلا کہ تمام کے تمام اوصاف جو ہے وہ اچھی خصلتوں کے اندر تبدیل ہو گئے.
اور ان کی سخت دلی پر یہ بات کیا کم ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دبا دینا, اپنے ہی خون کو, اپنے ہی لخت جگر کو زندہ درگور کرنے میں عار ان میں سے کئی جو تھے وہ محسوس نہ کرتے ہوں.
پھر اس کے بعد جب حال تبدیل ہوا تو پھر مصر کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی بیٹی کو دفن نہیں ہونے دیا.
اللہ کیا بات ہے, اسلام کی شان ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا نا, فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, آپ ان کے لیے بڑے نرم ہو گئے اللہ کی رحمت سے اور وہ پھر آپ کے قریب جمع رہے. اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے تو پھر وہ منتشر ہو جاتے. یہ جو چیز تھی نا نرمی اور سامنے, یعنی نرم کے ساتھ نرم تو ہر کوئی رہتا ہے, سامنے سے نرمی ہے تو ادھر سے بھی نرمی رہتی ہی ہے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ ابھی اسلام لے آئے, اسلام کے اندر کچھ نئے نئے بھی داخل ہو رہے ہیں, پھر اپنے اپنے انداز میں جیسے مختصر نے بیان کیا, پھر وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوال بھی کرنا ہے سختی بھی کرنی, سوال کے اندر بھی یہ لہجہ اختیار کرنا ہے. وہ حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود جو بعد میں مسلمان ہوئے, لیکن اس وقت وہ وفد لے کر جب واپسی قریش کے پاس گئے اور کفار کے پاس گئے تو انہوں نے پھر جا کے کہا تھا میں نے قیصر و کسرا کے پاس, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں وفد لے کر گیا ہوں, لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی عزت مسلمان اپنے نبی کی کر رہے ہیں, ان کے اصحاب اپنے نبی کی کر رہے ہیں. تو پوچھا کیسی عزت کرتے ہیں, کیا اگر وہ ہلکے کسی خفیف چھوٹے سے بھی کام کے لیے وہ کہتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے اکابر اس کے لیے بڑے فوراً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کلام کرتے ہیں یہ خاموشی کے ساتھ, ایسے سکتے کے ساتھ ان کا کلام سنتے ہیں, اور یہاں تک کہ اگر وہ تھوک مبارک کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ آگے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اتنا ادب کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں بیان کیا
کرتے ہیں,
دوسری روایت جی ہاں یہ جو جس میں بیان کیا گیا کہ وہ ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ارادہ ان کا کیا ہے, ارادہ صرف یہی ہے کہ جو پانی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے اب وہ زمین پر نہ گرے, وہ ہماری ہتھیلیوں میں.
اللہ اللہ.
اچھا جس کو ملے تری سو ملے, جس کو نہیں ملے وہ اپنے بھائی کی ہتھیلی سے ہتھیلی ملتا ہے اپنے چہرے پہ مر لیتا ہے. اچھا یہ کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا تھا کہ یہ تعظیم کا ایک درجہ یوں بھی اختیار کرو, یہ کوئی حکم نہیں بیان کیا تھا, لیکن انہیں کی اتباع ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آج کوئی نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے اندر کوئی اور مختلف انداز اختیار کرتا ہے تعظیم کے اندر, اچھے اچھے انداز. ہم محدثین کے اگر سیرت پڑھیں تو کئی ایسے ہیں, کوئی حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کر رہے ہیں, کوئی بالکل ایسا تازہ وضو کرنا, لباس پہننا, خوشبو لگانی, ایک خاص مسند پر آ کر بیٹھ جانا, اور بڑی ایک اس انداز سے وہ ان سے پوچھا جاتا کہتے تعظیم نبی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ بعض ایسی چیزیں جن کا صراحت کے ساتھ اس طرح حکم نہیں دیا گیا کہ یہ کرو. آج اگر کوئی اس صدی کے اندر بھی کوئی نئے نئے انداز اور اچھے اعلیٰ انداز اس طرح کے تعظیم کے بجا لاتا ہے اور نفس تعظیم ثابت ہے اور ان کی وتعذروہ وتوقروہ کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تعظیم اور توقیر کو بجا لانا ہے, تو اب اس تعظیم کے اندر جس قدر بھی مبالغہ ہو سکے وہ مبالغہ ہی نہیں ہوگا, یعنی بس اس کی طرف سے یہ نذرانہ ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پیش کر.
مفتی حسان صاحب, بات صحابہ اکرام کے عشق رسول کے حوالے سے ہوئی, جب ان کا عشق ایسا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ لگاؤ, پھر بات ماننے کا انداز بھی ویسا ہی تھا, جو حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. جب شراب حلال تھی تو پیتے تھے, جب حرام ہوئی تو ایسی چھوڑی کہ مدینے کی گلیوں میں گویا ندی بہ رہی تھی لیکن کوئی ایک قطرہ بھی پینے کو تیار نہیں تھا, اتنے مٹکے ٹوٹ گئے اور شراب کو بہا دیا گیا. یہ بات ماننے والا انداز ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بات ماننا یہ کیسے پیدا ہوگا؟ صحابہ بات کیسے مانتے تھے؟
اصل میں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا جب بندہ اچھی طریقے سے مطالعہ کرتا ہے تو یہ چیز اسے اتباع رسول کے اوپر ابھارتی ہے.
بے شک,
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل, آپ کے جو حالات زندگی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا کیں اس کا جب بندہ صحیح طریقے سے مطالعہ کرے گا تو خود بخود اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی, اور محبت وہ چیز ہے کہ جو بندے کو اطاعت پر, اتباع کے اوپر ابھارتی ہے. اور محبت کا جو سب سے بڑا اثر, سب سے بڑا نتیجہ, جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے یہی کہ جس سے محبت کی جائے اس کی پیروی کی جائے. ہمارے اسلاف نے جو کتابیں لکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تین طرح کی باتیں بیان کی گئیں, کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی بنیادی اعتبار سے تین وجہ بنتی ہیں، بڑی بڑی تین وجہ بنتی ہیں. نمبر ایک اس کا حسن و جمال، کہ جب آپ کسی سے محبت کریں گے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کریں گے. دوسرا اس کے فضائل و کمال، ٹھیک ہے. تیسرا اس کی شفقت و مہربانی، اس کے انعامات، ان اس کی وجہ سے کریں گے. کسی کا کہ کوئی ہے انتہا درجے کا خوبصورت تو اس سے بسا اوقات محبت ہو جاتی ہے، چاہے انسان ہو چاہے مقام ہو تو کوئی جگہ ہو اس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، نہ آئے گا نہ آیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان واضح طور پہ یہ فرما چکے کہ ولم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ نہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا کوئی چیز. ولم ارا شیئا مثلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی چیز ہی نہیں تھی، انسان تو انسان کوئی چیز نہیں. تو سب سے بڑھ کر حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود تھا. صحابہ اکرام علیہ رضوان صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے دیوانے نہیں تھے، صورت کے بھی دیوانے.
صورت کے
جمال مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اشاق ہیں ان کی بہت لمبی ایک لائن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے وہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ عاشق تھے، یہ ایک الگ چیز. پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص حسن و جمال والا نہ ہو، اگر اس میں کمالات پائے جاتے ہیں تو ہم نے اس کی شکل و صورت نہیں دیکھی لیکن اس کے کمالات کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. امام غزالی کو ہم نے کہاں دیکھا، ہمیں ان کا حلیہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں، بڑے بڑے اکابر ان کے حلیہ نہیں معلوم ہوتے لیکن ان کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے. وجہ کیا، ان کے جب کمالات ہم دیکھتے ہیں، ان کے جب مقامات دیکھتے ہیں تو دل کے اندر محبت ہو جاتی ہے. اب اگر کسی شخصیت کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، حسن بھی پایا جائے، حسن و جمال بھی پایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ کمال بھی پایا جائے، تو پھر محبت کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. پھر بسا اوقات بندہ حسین و جمیل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کمالات بھی بڑے بڑے پائے جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، فلاں 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 سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ہوتا سخت مزاج ہے. آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا، آپ کو جو ہے وہ دیکھے گا ہی نہیں، تو اس سے کہاں سے محبت ہو پائے گی. لیکن اگر کسی کے اندر حسن و جمال بھی نہیں ہے، کوئی خاص خوبی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ بڑی مہربانی کرتا ہے، آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، آپ کے اوپر احسانات کرتا ہے، تو پھر دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں چیزوں کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو بلا شبہ ہر ایک کے اوپر کئی کئی گھنٹوں تک بلکہ کئی کئی دنوں تک گفتگو کی جا سکتی ہے. ہر یہ بات بڑے اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور بالخصوص جو آپ کی شفقت و مہربانی ہے امت کے اوپر خاص طور پر، وہ تو ایسی ہے کہ اس کے اوپر ہی بندہ غور کرے تو خود بخود اس کی طبیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف مائل ہو جائے گی. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو بیان کر کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل میں اضافہ ہو، کہ یہ جو فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی بیان کی جا رہی ہے، ہمارے دل کے اندر محبت کا اضافہ کرے. اور پھر اس محبت کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی پڑھیں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی طرف ہمارا دل جو ہے وہ مائل ہوگا، جو آپ نے یہ بیان کیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہتے تھے. ایک طویل گفتگو اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کتنا باریک بینی کے ساتھ ڈیپلی مطالعہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کی سیرت آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو کتنے صفحات پر سیرت ملے گی، چند صفحات کے اوپر.
صحیح.
یعنی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تو حالات ہی نہیں معلوم. قرآن پاک میں فرما دیا کہ بعض کے قصے ہم نے آپ کے پر ذکر کیے، بعض کے ذکر نہیں کیے. ٹھیک ہے، تو اب جن کے قصے ذکر بھی کیے ان کے حالات زندگی میں آپ کو چند واقعات، چند ان کی باتیں، چند ان کے اخلاق کے نمونے آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن ساری زندگی ان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ملے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر آپ جو ہے وہ بعثت تک کا دیکھنا چاہیں، آپ بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا چاہیں جو آپ نے 23 سال کی بالخصوص گزاری، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے.
صحیح بات.
یعنی 15-15 جلدوں پر، 20-20 جلدوں پر تو سیرت کے اوپر کتابیں ہیں.
بالکل.
یعنی بعضوں کی لائبریریاں 5-5 منزلوں پر حضور علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں. اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, لکھی جا رہی ہیں مسلسل. حضور علیہ السلام صبح سے لے کر رات تک کا جو معاملہ تھا وہ سارا کا سارا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام چلتے کس طرح تھے, حضور علیہ السلام بیٹھتے کس طرح تھے, صحابہ کرام علی مرضوان میں کیسا عاجزی والا انداز اختیار کیا کرتے تھے, ان سے گفتگو کس انداز میں فرمایا کرتے تھے, حضور علیہ السلام کے پاس وفود آتے تھے تو اس وقت لباس کیسا پہنتے تھے, ان سے گفتگو کا انداز کیا ہوا کرتا تھا, حضور علیہ السلام سوتے تھے تو کس کروٹ پہ پہلے سویا کرتے تھے, پھر کس کروٹ پہ سویا کرتے تھے, آپ علیہ السلام اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے, سوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے, حتیٰ کہ کھانا کھاتے تو اس سے پہلے کیا پڑھتے, بعد میں کیا پڑھتے, یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے مبارک حلیہ جو جس میں ظاہری تھا اس کی ایک ایک چیز معلوم, کہ ابرو مبارک کیسی تھی, آنکھیں کیسی تھیں, آنکھوں کے اندر ڈورے دوڑا کرتے تھے, حضور علیہ السلام کی ناک مبارک کے اوپر نور کا حالا ہوا کرتا تھا, یہ ساری
مبارک سے نور کے
نور نکلا کرتا تھا, یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی
انہیں صحابہ سے؟
صحابہ کرام علی مرضوان نے بغور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا, حتیٰ کہ وہ باتیں کہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ باہر بیان کرنا ممکن ہوا کرتا تھا تو صحابہ کرام علی مرضوان یہ امہات المومنین سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر زندگی کیسے گزارتے ہیں, تو وہ بیان کیا کرتی تھی کہ یوں 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 حضور علیہ السلام زندگی گزارتے ہیں.
پھر جب یہ باتیں پتا ہیں تو پھر عمل بھی کرنا چاہیے.
یہ احسان ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آگے پہنچایا. اگر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نہ پہنچاتے تو ہم تک حضور علیہ السلام کی سیرت پہنچتی کیسے ہیں؟
اب جب پہنچی ہے تو جو قابل اتباع معاملات ہیں ان پر اتباع کرنا, سنتوں کی پیروی کرنا
لازم
بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہے. اور وہ مجھے شعر مفتی شفیق صاحب یاد آ رہا ہے, کسی نے لکھا نا, چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم, چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم, وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. تو وہ حضور کا بھی ان میں ایسے بیٹھ جانا بغیر اپنی کوئی خاص نشست مخصوص کیے. اور صحابہ اکرام میں بھی صہیب تو روم سے آئے ہیں, بلال حبشہ سے آئے ہیں, سلمان فارس سے آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور ایسا مساوات اور محبت کا درس ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا مہاجر کون ہے, انصار کون ہے, امیر کون ہے, غریب کون ہے. صحابہ اکرام بھائی بھائی ہو گئے تھے, اور یہ آپس پہ جو محبتوں والا انداز تھا ان کا, اس کے لیے تو وہی جملہ ہی کافی ہے قرآن کی آیت کا, رحمہ بینہم. ان کی محبتوں کے بارے میں کچھ, آپس میں ان کے کیا معاملات تھے, آپس میں محبتیں کیسی تھیں, اس پر اگر مختصراً روشنی ڈالیں.
دیکھیں یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اس کا جو ہے وہ ارشاد فرما دیا ہے, اور رحماء بینہم کو اتنی وہ اسی کے اندر ہی سب کچھ گویا کہ بیان کر دیا گیا کہ یہ ہیں کیسے اشداء علی الکفار, کافروں پر تو ہیں شدت والے لیکن آپس کے اندر ان کی بڑی رحم دلی ہے, آپس کے اندر ان کا پیار ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ ہے. کوئی یعنی ایک پہلی محبت تو یہ دیکھیں, مہاجر اگر ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے ہیں تو انصار نے کس قدر ان کے ساتھ تعاون کیا اور کس قدر محبت کا اظہار کیا.
صحیح بات.
یہاں تک کہ اپنی زمینوں کو آدھا آدھا کر رہے ہیں اور اپنے سامان دے رہے ہیں, گھروں کے اندر جگہ دے رہے ہیں, دو مکان ہیں تو ایک مکان ان کو دے رہے ہیں, اور بعد میں یہ بھی اپنے بھائی مہاجر سے کہا کہ میرے جیسے عقد نکاح میں دو تین بیویاں ہیں تو ایک کو عقد نکاح سے فارغ کر کے یعنی آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے. یعنی یہ بات بھی کتنی بڑی اس حوالے سے,
بہت بڑی بات.
تو یہ چیزیں اس کے علاوہ بھی عام بھی ان کا نا ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے, میں ایک حدیث پا کے بخاری شریف کے حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے, ہم اس زمانے میں بھی صحابہ کرام علی مرضوان کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ان کی فضیلت ہے اس کو ہم بیان کیا کرتے تھے, اور اس میں کیا کرتے تھے, کہتے ہیں ہم سب کے اوپر فضیلت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو دیتے تھے,
صحیح,
پھر حضرت عمر بن خطاب کو دیتے, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے. یہ عبداللہ بن عمر بیان کریں. اچھا محمد بن حنفیہ یہ خود حضرت علی کے بیٹے ان سے پوچھ رہے ہیں, انہوں نے ان سے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ فضیلت والا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے فضیلت والا جو ہم میں سے وہ ابو بکر ہیں.
واہ.
انہوں نے کہا پھر ان کے بعد کا عمر ہیں, کہتے مجھے ڈر لگا کہ اب میں دوبارہ تیسرا سوال کروں گا نا تو یہ کہیں گے عثمان ہیں. تو انہوں نے تیسری مرتبہ یہ سوال نہیں کیا کہ اچھا آپ کا کیا مرتبہ ہے, تو انہوں نے کہا میں تو بندوں میں سے ایک بندہ ہوں جو انکساری کے ساتھ اپنے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا. تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان ایک آپس میں پیار محبت والا تعلق
کے مولا ہے کائنات کی جو وہ معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے تین بیٹوں کا نام,
جی ہاں
ابو بکر ایک کا نام, ایک کا نام عثمان, یہ بھی تو محبت ظاہر کر,
بہت بڑی محبت
ہے. ایسی محبت ہے ان حضرات سے,
جی ہاں, یعنی یہ ایک اس طرح کے, اور پھر ساتھ ساتھ رہتے ہوئے لیکن اس کے باوجود جس کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے, بعد میں بھی اس کے طریقے سے جو ہے وہ اس کو یاد کیا جا رہا ہے.
الحمدللہ سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت جاری ہے اور آخر میں ہم منقبت اہل بیت سننے کی سعادت پاتے ہیں. آئیے منقبت اہل بیت, پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت, باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مشتاق کا ہے دشمنانے اہل بیت,
کیا بات ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان برادر اعلی حضرت کا یہ کلام اہل بیت اطہار کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک زبردست کلام ہے. اللہ تعالی ہمیں فیضان صحابہ و اہل بیت سے حصہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا شہید کربلا فریاد ہے چشمِ فاطمہ فریاد ہے.